الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. آج مجھے بہت تھوڑے سے وقت میں بہت سی باتیں کہنی ہیں. سب سے پہلے تو پچھلے جمعے بھی جمعے کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے ہمارے ہاں اس پر کچھ صدا احتجاج میں نے بلند کی تھی. آج میں سوچ رہا تھا تو میرا ذہن منتقل ہوا قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جس میں بنی اسرائیل نے ایک شکوے کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بات کہی تھی وہ نقل کی گئی. قالوا قد اوذینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ ہمارا حال تو یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ایذا تھی، تکلیف تھی، پرسیکیوشن تھی، تشدد تھا، ٹارچر تھا، ستایا جا رہا تھا. آل فرعون ہمیں ہر طرح کے عذاب کے اندر مبتلا کیے ہوئے تھے اور آپ کی آمد کے بعد اور بعثت کے بعد بھی حال وہی ہے، سختیاں بڑھ رہی ہیں. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جو قتل اولاد کا معاملہ تھا پہلے بھی ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت، اور دوبارہ پھر جو ہے جب اندیشہ ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کہیں بنی اسرائیل کو اتنا منظم نہ کر لیں کہ جو اصل مصری قوم ہے اس کے خلاف وہ کھڑے ہو سکے، تو ایک مرتبہ پھر وہی عذاب ان پر مسلط ہوا کہ ان کے بچے جو پیدا ہوں ان میں سے جو نر ہوں ان کو فوراً قتل کر دیا جائے، جو بچیاں ہوں انہیں باقی رکھ دیا جائے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر مصیبتیں تھیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پر مصیبتیں جاری رہیں. میرے خیال میں ہمارے جمعے کا حال یہی ہے. جب جمعے کی ہفتے وار تعطیل تھی تب بھی اس کی بے حرمتی ہو رہی تھی. ساری تقریبات جمعے کو، نکاح جمعے کو، ولیمے جمعے کو، میت جمعے کو، نتیجہ یہ تھا کہ جمعے کا جو حق ہے وہ سرے سے ادا نہیں ہو رہا تھا. ہم نے یہ سمجھا کہ چلیے اگر تعطیل جو ہے وہ کسی اور دن کی ہو گئی ہے تو یہ تقریبات جو ہیں وہ کم سے کم جمعے کے سر سے ٹل جائیں گی اور جمعے کی طرف زیادہ یکسو ہو کر لوگ متوجہ ہو سکیں گے. لیکن افسوس کہ جو بے حرمتی ہوئی ہے خاص طور پر پاکستان کے نام پر بننے والے اس ملک پاکستان میں، اسلام کے نام پر بننے والا ملک، اور اس کی اس صوبائی اسمبلی میں جس صوبے کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، جہاں سے اسلام اولاً داخل ہوا تھا ہندوستان میں محمد ابن قاسم کے ذریعے، وہاں صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری رہا اور توجہ دلانے کے باوجود پوری اسمبلی اندازہ کیجیے کہ ایک کسی شخص کا انفرادی فعل ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ اسمبلی اور نام نہاد کہنے کو وہ جو ہے اس وقت مسلم لیگ کی حکومت ہے، اس اسمبلی کا حال یہ ہو کہ جمعے کے بارے میں وہ حکم جو قرآن مجید کا صراحت کے ساتھ ہے، اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، اس کی صریح خلاف ورزی اور اس پر کوئی نوٹس ابھی تک نہیں لیا گیا. بہرحال جو بھی ہم فریاد کر سکتے ہیں وہ فریاد بھی کی، لیکن معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ساری فریادیں جو ہیں وہ بہرے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، ڈیف ایئرز ہیں، کچھ سننے کو تیار نہیں. تجویز بھی پیش کی تھی کہ اگر جمعے کی نصف رخصت کرنی ہے تو قرآن اور سنت کے جو اشارات ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کی روح سے نصف اول کی چھٹی درست ہے، اس لیے کہ انسان اس کے لیے نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر تیاری کرتا ہے جمعے کے لیے. وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ جس حدیث میں متفق علیہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے، بخاری اور مسلم دونوں سے، کہ جو شخص پہلی ساعت میں جمعے کے لیے مسجد میں آ جائے اس کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا ایک اونٹ قربان کرنے کا، دوسری ساعت میں آئے گا تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے جتنا ایک گائے قربان کرنے کا، تیسری ساعت میں آئے گا تو اتنا ثواب ہے کہ جتنا ایک کوئی میڈھا اللہ کی راہ میں قربان کیا، چوتھی میں آئے گا تو اتنا ثواب ہے کہ جیسے ایک مرغی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی، پانچویں میں آئے گا تو ایسے جیسے کہ ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور ایک دوسری روایت میں صاف الفاظ ہیں اس کے بعد تو جو فرشتے حاضری درج کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ خود بھی اس ذکر کو سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یعنی خطبے کی طرف. یہ حدیث چاہے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس میں علماء کا ایک موقف ہے کہ اس سے مراد وہ ساعتیں نہیں ہیں جو ہمارے حساب کتاب میں آتی ہیں، لیکن امکان اس کا بھی موجود ہے، اور میں اپنے بچپن کے مشاہدات آپ کو بتا چکا ہوں. لیکن چلیے اگر وہ نہ بھی ہو، یہ کوئی خفی ساعت ہو، تب بھی اس سے ایک رہنمائی تو مل گئی کہ جمعے کے روز توجہ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ، جلد سے جلد. پھر یہ کہ تازہ غسل کیا گیا ہو، انسان فریش ہو جب آئے، تاکہ جو بھی تذکیر بالقرآن ہو رہی ہے، جو قرآن مجید کی تعلیم ہو، جو تلاوت آیات کا عمل کیا جائے، اس کو ذہن قبول کرنے کے لیے تیار ہو. یہ نہ ہو کہ تھکا ہارا انسان دفتر سے بھاگا ہوا آئے، سو طرح کے تفکرات، کہیں کوئی کام اڑا ہوا ہے، رکا ہوا ہے، کہیں کسی باس کی، کسی افسر کی ڈانٹ پڑ گئی ہے، اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ منفی اثرات آئے، اور بس ایک رسم ادا کی رہ گئی، رسم ادا روئے بلالی نہ رہی. بہرحال یہ کہ یہ تجویز اب بھی میں نے دہرائی ہے، اگر حکومت اسی فیصلے پر مصر ہے کہ اتوار کی پوری چھٹی اور جمعے کی آدھی چھٹی، تو وہ آدھی چھٹی نصف اول کی ہو. آپ 2 بجے سے دفتر شروع کر کے 6 بجے تک، 6:30 بجے تک کام لیجیے، اس میں زیادہ بہتری ہوگی، توجہ کے ساتھ جمعے کا حق ادا کر کے لوگ جائیں گے اور دفتروں میں کام کریں گے. بہرحال اس ہفتے کے دوران اس جمعے پر ایک اور حملہ ہوا ہے، اور وہ حملہ جو ہوا ہے وہ یہ کہ اردو خطاب پر یا اردو تقریر کے نشر کرنے پہ لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ خلاف ورزی ہو رہی ہو قانون کی، وہ تو میں بعد میں عرض کروں گا، ایک حسن ظن ہے، اللہ کرے کہ وہ حسن ظن جو ہے وہ صحیح ثابت ہو. بہرحال اس ضمن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں پچھلی جمعے میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ جمعے کی اصل اہمیت ہے ہی خطبہ جمعہ کی وجہ سے. یستمعون الذکر، جو اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ فرشتے کہ جو جمعے میں حاضر ہونے والوں کی حاضری کا اندراج کرتے ہیں رجسٹروں میں، وہ پانچویں ساعت کے بعد جب امام نکل آتا ہے خطبہ دینے کے لیے تو پھر وہ اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ خود بھی اب ذکر سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیت میں بھی جو الفاظ آئے ہیں، اذا نودی علی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، پکارا جائے، تو لپکو اللہ کے ذکر کی طرف اور ہر کاروبار چھوڑ دو. تو ایک ذکر تو وہ ہے کہ جو عام نماز میں بھی ہو رہا ہے، اقم الصلاۃ لذکری، وہ تو ظہر میں بھی ہو رہا ہے، وہ ذکر کے جس کے لیے کاروبار کو چھوڑ دینے کا حکم ہے قطعی، وہ ذکر جو ہے وہ نماز نہیں ہے بلکہ وہ خطبے کا ذکر ہے، جس کے لیے کہ حدیث میں یستمعون الذکر، ذکر سننے کے لیے وہ بھی ہمتن متوجہ ہو جاتے ہیں. جب نماز ہم پڑھتے ہیں تو ذکر اللہ کا کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کسی کو سنا نہیں رہے ہوتے. یستمعون الذکر کا جو اگر اطلاق ہوگا تو صرف خطبے پر ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے پچھلے جمعے بھی یہ آیات جو ہیں، جہاں سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کے تین آیات کا حوالہ دیا تھا، پہلے رکوع کی بھی دو آیات کا حوالہ دیا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکا. سورہ جمعہ کی جو دوسری آیت ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، بنیادی طریقہ کار، ایک ہے انقلابی جد و جہد کے اگلے مراحل، ایک ہے انقلابی جد و جہد کے لیے اشخاص، اشخاص کار، مردان کار کو فراہم کرنا اور تیار کرنا. جب تک مردان کار نہ ہو تو اگلا قدم کیسے اٹھے گا؟ دعوت ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، یہ گویا کہ بنیادی فیز ہے، بنیادی مرحلہ ہے انقلاب کا. اور یہ سارا گھومتا ہے قرآن کے گرد، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو سناتا ہے اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ جو چار الفاظ ہیں، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، چار مرتبہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے. سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں آئے، اس کے بعد پھر وہ 17ویں رکوع میں دہرائے گئے. حضور کی بعثت کے لیے جو دعا کی تھی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اس میں بھی یہ الفاظ ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. پھر اس دعا کے ظہور کا اعلان ہوا ہے حضور کی بعثت کی شکل میں، تو 17ویں رکوع میں، پھر 18ویں رکوع میں پھر یہی الفاظ آئے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. پھر یہ سورہ آل عمران میں آئے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہی الفاظ سورہ جمعہ میں آئے. تو حضور کا سارا جو انقلابی عمل ہے وہ قرآن کے گرد گھومتا ہے، اور وہ عمل کے جو حضور نے مسلسل کیا 23 برس، اس کو امت میں دوام عطا کرنے کے لیے مسلسل یہ عمل جاری رہے، یہ نماز جمعہ کا خطبہ ہے. کوئی نائب رسول ممبر رسول پر کھڑا ہو کر آیات قرآن یا کے ذرا تذکیر کرے اس کے ذریعے سے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یہ ہے اصل مقصد، اسی سے یہ جمعہ جمعہ بنتا ہے، ورنہ تو ظہر کی نماز کی چار رکعتیں ہیں. پھر قرآن مجید کا یہ حق جو ہے کہ اس کی تلاوت، اس کی تعلیم اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کو واضح کرنا، بیان کرنا، ویسے تو یہ کہ مدارس میں بھی ہوگا، لیکن ظاہر بات ہے کہ مدارس میں تو جو وہی لوگ ہوں گے جو ہم وقت اس کام میں لگے ہوئے ہوں، لیکن تعلیم بالغان کا ایک نظام امت کے اندر، تعلیم و تربیت بالغان کا ایک نظام ہے جو قائم کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اسی لیے تحدیداً بھی آیت آئی ہے کہ تم سے پہلے کتاب تورات دی گئی تھی سابقہ امت کو، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر جو ان کی شامت آئی ہے وہ تمہیں معلوم ہے. اور اس کے لیے جو یہاں مثال بیان کی گئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، ثم لم یحملوها، پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، کا مثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن کے اوپر کتابوں کے بوجھ لدے. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں. یعنی اگر کوئی امت جو ہے جسے اللہ نے کتاب دی ہو اپنی، اس کتاب کا حق ادا نہ کرے عملاً، تو گویا کہ وہ عملاً تکذیب کر رہی ہے، چاہے زبان سے وہ کہتی ہو کہ ہمارا ایمان ہے، چومتی ہو، چاٹتی ہو، احترام کرتی ہو، اونچی رکھتی ہو، بڑے اعلیٰ ریشمی غلافوں میں اس کو رکھتی ہو، کچھ نہیں، لیکن یہ کہ اگر اس کا حق ادا نہیں ہو رہا تو گویا کہ تکذیب ہو رہی ہے. یہ ہے اصل میں سورہ جمعہ کے پہلے رکوع کا مرکزی مضمون، اور اسی کے دوام کے لیے یہ نماز اور خطبہ جمعہ ہے. لہذا دوسرے رکوع میں یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. یہی ضبط ہے کہ سورہ جمعہ کے پہلے رکوع میں حکمت جمعہ ہے اور دوسرے رکوع میں حکم جمعہ ہے. اور یہ قرآن مجید کا مزاج ہے کہ وہ جو حکم دیتا ہے اس کی حکمت بیان کرتا ہے. بہرحال اب چونکہ جو اصل خطبہ ہمارے یہاں ہوتا ہے عربی میں ہے, زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم, شہروں میں تو پھر بھی خطیب حضرات تو جانتے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ عام طور پر ہماری بڑی عظیم جو آبادی کا حصہ ہے دیہات میں ہے, وہاں تو خطیبوں کو پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں, وہ تو کتاب کھولی اور اسے پڑھ کے سنا دیا. لہذا جو مقصد اس خطبہ جمعہ سے نہیں حاصل ہو رہا اس کی تحصیل کے لیے, عربی زبان کا مقولہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ, کوئی شے اگر بتمام و کمال حاصل نہیں ہو رہی تو اسے چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے جتنا بھی اس سے حاصل کیا جا سکے. تو اگر اس خطبے سے حاصل نہیں ہو رہا تو خطاب جمعہ جو ہے در حقیقت وہ اس نقصان کی تلافی ہے, اس کی کوشش ہے. اس کا غلط استعمال اگر ہو رہا ہے تو اس کا سدے باب کیا جائے, لیکن یہ کہ اس پر ایک فلیٹ حکم لگا دینا اور یہ کہ اس کے لیے لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کیا جا سکتا, اگر میں لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کروں تو کتنے لوگوں کو اس وقت میری آواز پہنچے گی, کتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے گا. یہ چیز بھی در حقیقت اگر یہ اس طرح کا حکم ہے, ابھی تو میں حسن دن سے کام لے رہا ہوں کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ انٹرنل لاؤڈ اسپیکر استعمال کیے جائیں, اور یہ بات اگر بالجبر بھی کرائی جائے تو کوئی حرج نہیں. کہ مساجد میں عام طور پر لاؤڈ اسپیکر لگا ہوتا ہے اونچا اور اس کی آواز گونجتی ہے پورے محلے کے اندر, اس لاؤڈ اسپیکر کو کہ جس کے اس طریقے سے بلندی کے اوپر نصب کیے گئے ہوں اسپیکرز, ان کا استعمال صرف اذان کے لیے ہونا چاہیے, خطبے کے لیے بھی نہیں. خطبہ ان کے لیے جو یہاں آ گئے ہیں, نماز ان کے لیے جو یہاں آ گئے ہیں, محلوں کے اندر بیٹھے ہوئے کو خطبہ سنانے کی اور نماز سنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بڑی مسجدوں کے اندر آپ انٹرنل اسپیکرز استعمال کریں. ویسے ہماری مسجد کا معاملہ تو خاص ہے کہ اب کہاں کریں گے, صرف یہ مسجد تو نہیں ہے, اس کا پورا سین باہر کا جو مسجد ہے اور یہ دونوں پلاٹس جو ہیں وہ مسجد کے حکم میں داخل ہیں. تو انٹرنل جو ہے لاؤڈ اسپیکر ان کے اوپر میرا گمان یہ ہے, ابھی حسن ظن کے درجے میں کہہ رہا ہوں کہ پابندی نہیں ہے, اور بہت سے حضرات کا احباب کا یہ خیال ہے, اس کے ساتھ ہی مسئلہ پیدا ہو جائے گا اہل حدیث حضرات کیا کریں گے, وہ تو اصل خطبے ہی میں اردو واز بھی کہتے ہیں, گویا کہ انہوں نے ان کے اوپر تو اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا. تو اصل مقصد جو ہے وہ تو یہ کہ لوگوں کو سمجھایا جائے, عربی میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ عربی مسنون خطبہ پڑھتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اردو میں تقریر بھی کرتے ہیں. انہوں نے خطبے کو اور خطاب جمعہ کو, تقریر کو یا واعظ کو ایک کر لیا. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ جو عام طور پر حنفی مساجد میں استعمال ہوتا ہے کہ خطبہ مسنونہ وہ علیحدہ رہے, لیکن یہ خطاب اور واعظ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے, لیکن یہ بھی تباً اسی کے حکم میں ہوگا, اس لیے کہ اسی مقصد کے تحت ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ ابھی تک تو ظن المسلمین خیرا, اہل اسلام سے ظن جو ہے اچھا رکھنا چاہیے, تو گمان یہی ہے کہ اس میں انٹرنل لاؤڈ اسپیکر جو ہیں وہ اس حکم کے تحت نہیں ہوں گے. اسی کے مطابق ہم اس وقت عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ اس کے اوپر اگر کوئی بڑی سخت بندش لگائی گئی اور اس وقت جو میں استعمال کر رہا ہوں یہ بھی میں استعمال نہ کر پایا, تو ایک تو یہ کہ جیسے بعض علماء کے بیانات بھی آئے ہیں کہ ہم خلاف ورزی کریں گے, ایک سول ڈسوبیڈینس جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے, ہم بھی سوچیں گے کہ آیا اس معاملے میں اس حد تک جانے کا معاملہ ہے. ثانیا یہ کہ اگر وہ پابندی لگ جاتی ہے تو پھر میرا ماڈل ٹاؤن سے چل کر یہاں آنا بیکار ہے, پھر عربی خطبہ تو کوئی بھی شخص یہاں کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے, اور اگر میری بات نہیں پہنچ سکتی تو مجھے یہ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. بہرحال اس پر بھی میں صدائے احتجاج بلند کر رہا ہوں, اور ہمارے یہ حکمران جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بغیر سوچے سمجھے ایک حکم جو ہے جو پہلے لوگوں کی ریت اور رسم تھی اور جو ان کا طریقہ کار تھا وہی اختیار ہو رہا ہے, بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ حکم نافذ کر دیا اور پھر رفتہ رفتہ اس میں پسپائی اختیار کی. سکوٹر کے اوپر موٹر سائیکل کے اوپر دو سواریوں والا حکم تھا, پہلے تو ایسا آیا کہ جیسے کوئی فرعون وقت جو ہے وہ حکم جو نافذ کر رہا ہے, کوئی ایکسیپشن ہی نہیں ہے. پھر معلوم ہوا تھوڑی تھوڑی عقل آنی شروع ہوئی کہ پھر وہ خواتین کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے, ان کے لیے وہ پھر وہ بندشیں ڈھیلی کی گئی. تو پہلے ہی سے غور و فکر کیا جائے, سوچ بچار کیا جائے. بڑی بڑی تنخواہوں والے لوگ سیکرٹریز کی ایسے سے ان کے پاس ہیں, یا تو وہ الٹی مت پڑھاتے ہیں ان کو تاکہ یہ بدنام ہو جائے, اور جو بھی کچھ تھوڑی بہت بچی کھچی ساتھ رہ گئی ہے وہ بھی جلد از جلد ختم ہو جائے. اگر ایسا ہے تو پھر انہیں خود ہوش میں آنا چاہیے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج، بلکہ تیسری ہو گئی، وہ خواتین کے کرکٹ ٹیم کے بارے میں ہے. صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں اور تو ہم کیا کر سکتے ہیں، فریاد ہے جو کر سکتے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہی مسجد تھی، اسی طرح میں خطاب کر رہا تھا، ضیاء الحق سامنے بیٹھے ہوئے تھے، پہلی صف میں تھے، اور اس وقت ہاکی ٹیم بھیجنے کا ایک پروگرام بن رہا تھا، خواتین کی ہاکی ٹیم باہر جا کر میچز میں، ٹورنامنٹس میں حصہ لے گی. تو میں نے یہاں ان سے کہا تھا کہ خدا کا نام مانو، یہ آپ کے دور میں اب یہ کام شروع ہونے لگا، اس سے پہلے نہیں ہوا، آپ کے دور میں ہو رہا ہے. میں نے اگرچہ اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ جسارت کر لی تھی ان کی نیکی پر اعتماد کرتے ہوئے کہ کرکٹ کے بارے میں بھی میری بات وہ سنیں گے، کہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے. اب تو پھر بھی ون ڈے میچ ہونے کے بعد معاملہ کچھ کم ہو گیا ہے، اس وقت تک تو اصل میچ ہوتے تھے وہی تین دن کے پانچ دن کے. پھر یہ کہ چونکہ اب ٹرانسسٹر بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے اور سب کچھ ہے اور ٹی وی بھی ہے، لہذا کوئی کام نہیں ہوتا. جب جو میچ ہو رہا ہو کرکٹ کا تو پوری قوم جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی دیوانی بنی ہوئی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ سکولوں میں، نہ کالجوں میں، نہ دفتروں میں کام ہے. بہرحال وہ کرکٹ والی بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ کہ ہاکی ٹیم کا مسئلہ جو تھا خواتین کا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، انہوں نے اس کو روک دیا. آج میں اسی توقع پر یہاں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی آئی ہے، مسلم لیگ کے نام کی حکومت ہے، اب تو یہ لوگوں سے ووٹ لے کر آئی ہے، کبھی انہوں نے خلافت راشدہ کا نام بھی لیا تھا. تو ان کو تو سب سے بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے دور میں شروع نہ ہو. کرکٹ کی ٹیم، اگر فرض کیجئے آپ یہاں پر کوئی لڑکیوں کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، وہاں آپ پابندی لگا سکتے ہیں کہ صرف لڑکیاں دیکھیں، لڑکیاں کھیلیں، لڑکیاں دیکھیں، خواتین دیکھیں. لیکن باہر بھیجنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ الالعنان مسلمان لڑکیوں کو، جو یوں کہا جا سکتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ازواج ہماری امہات ہیں، لہذا گویا کہ پوری امت جو ہے حضور کے لیے اولاد کی مثل سے ہے. اس اعتبار سے یہ طرز عمل جو ہے یہ بہت غلط ہے، اس پر بھی میں صدائے احتجاج بلند کر رہا ہوں. اگلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر ہوئی ہے، میرا رد عمل آپ کے سامنے آ بھی چکا ہوگا، نہایت مایوس کن ہے میرے لیے، اس اعتبار سے کہ معلوم ہوا کہ دین ان کی پرائیورٹیز میں، ان کی ترجیحات میں سرے سے شامل ہے. اتنی لمبی تقریر اور ایک بچی کا ایک خط لمبا چوڑا آیا ہوا، ایسے خطوط نہ معلوم کتنے لوگوں کے پاس آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے. کیا پولیس کا مزاج بدل جائے گا اس ایک خط کے پڑھنے سے؟ وہ جو کہنا پڑا تھا ضیاء الحق کو بھی 11 برس کے بعد کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، کیسے ٹھیک ہو جائے گا یہ؟ لیکن یہ کہ اسلام کا کہیں کوئی ذکر نہیں، ہر شے کا ذکر، جس کے بارے میں 2 مرتبہ میرے سامنے کہا تھا راجہ ظفر اللہ صاحب سے کہ تیاری کرو اب اس آئین کے ترمیم کے بل کی، جس میں کہ اسلامی دفعات جو ہیں ان کی تکمیل کی جائے اور جو خلاف اسلام جو دفعات آئین میں شامل انہیں دور کیا جائے، اس کا کوئی ذکر نہیں. سود کے ضمن میں ایک کمیٹی کا کہیں ذکر کیا تھا، اس کمیٹی نے کیا کیا ہے 2 مہینوں کے اندر؟ کچھ تو بتاؤ، کچھ تو ذکر کرو. پھر یہ کہ جو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ یا تو آپ اپنی اپیل واپس لیں سپریم کورٹ سے، اور یہ کہ مزید مہلت اگر مانگنی ہے تو وہ آپ مانگ لیجیے فیڈریشن یا کورٹ سے، اور یا پھر کم سے کم یہ کرائیے کہ اس اپیل کے لیے ایکسپیڈائٹ کریں اسے، اس کے لیے شریعت بینچ جو ہے تشکیل دیں. اس وقت تو شریعت بینچ ہی موجود نہیں، شریعت بینچ تشکیل پائے اور کہا جائے کہ اس کو پرائیورٹی کے اوپر پہلے اس اپیل کو سنو، تاکہ معاملہ ادھر یا ادھر ہو. اب جو کمیٹی بنائی ہے اس میں بھی معلوم ہوا ہے کہ خالد وصال صاحب کو بھی رکھ لیا گیا ہے، اور خالد وصال صاحب وہ ہیں کہ جو بینک انٹرسٹ کو ربا سمجھتے ہی نہیں. انہوں نے دلائی دیے تھے، فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی کہا تھا آ کر کہ یہ سود جو ہے بینک کا کمرشل انٹرسٹ از ناٹ ربا، قرآن مجید کی روح سے. ظاہر بات ہے مفتی وہ نہیں ہے، عالم وہ نہیں ہے، فقیہ وہ نہیں ہے، مفسر وہ نہیں، وکیل ہے، وکیل بڑے سے بڑے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اب انہیں بھی جو شامل کیا گیا ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیت ان کی درست نہیں ہے. گویا کہ فیڈرل سید کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ان کے سامنے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر کسی بھی چور دروازے سے کوئی راستہ نکالنا ان کے پیش نظر ہے، تبھی تو خالد وصال کا مان آئے گئے، ورنہ سب سید کورٹ کا فیصلہ ہو چکا. خالد وصال صاحب ان کے سامنے پیش ہوئے تھے، انہوں نے سارے دلائل دیے تھے، کورٹ ان کو رد کر چکی ہے، دلائل کے ساتھ رد کر چکی ہے، تب اس کے بعد ان کو شامل کرنا چاہیے مانی دارت. بہرحال جو بھی کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس سے واقعہ یہ ہے کہ وہ پرانا مجھے شعر ان دنوں بہت یاد آتا رہا ہے کہ دور افق پر اڑتے اڑتے آس کا پنچھی ڈوب گیا، ایک آس بندھی تھی، امید ہوئی تھی، مسلم لیگ کے نام سے ایک پارٹی ہے، اور اس کو ایک مینڈیٹ ملا ہے 50 برس کے بعد. استدار الزمان کہے اتے ہی یوم خلق اللہ السماوات والارض، جیسے کہ اس وقت حضور نے حجت الوداع میں کہا تھا کہ زمانہ گردش کھا کر اس اصل تقویم پر آ گیا ہے آج جس پر اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی. اسی طرح 47 کا 51 برس بعد وہ مینڈیٹ بھی مسلم لیگ کو ملا پاکستان میں، جو 47 میں ملا تھا ہندوستان. امید ہوئی تھی. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ بہرحال جہاں بھی کوئی بھی خیر کی بات ہو، کوئی امید ہو، اسے مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اس لیے کہ باقی حالات بحثیت مجموعی مایوس کو نہیں. اتنی مایوسیاں ہیں کہ صورتحال بارہا میں نے وہ شعر آپ کو غالب کا سنایا ہے کہ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. تو یہ جو نا امیدیوں کا ہجوم ہوتا ہے، ایک طوفان آتا ہے، انسان امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہوتا ہے. امید ختم ہو جائے تو انسان کے اندر پھر قوت عمل نہیں رہتی، پھر ہمت ختم ہو جاتی. اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفان ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. تو ہم تو ہر شے سے جو بھی خیر کی بات ہو ایک امید وابستہ کرتے ہیں. وہی امید وابستہ کی تھی. بہرحال ابھی میں اپنی آخری مایوسی کا بھی جو ہے فیصلہ نہیں کر رہا اور اس کا اعلان نہیں کر رہا ہوں. ابھی جد و جہد جاری رکھیں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک تو قرآن مجید کا حکم ہے. بارہ میں یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 164. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. وہ جو لوگ سبت کے احکام کو توڑ رہے تھے، جو یہودی، ان کو جو لوگ روک رہے تھے، نہیں منکر کر رہے تھے، اور وہ کرتے چلے جا رہے تھے اور کوئی ان کی سن نہیں رہا تھا، تو ایک اور تیسرا طبقہ تھا کہ جو اگرچہ خود اس گناہ میں ملوث نہیں تھا، لیکن یہ کہ ان سے بھی کہتا تھا کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو، یہ لوگ اب ماننے والے نہیں، اب ان پر تو عذاب آ کر رہے گا. تو انہوں نے جواب یہ کہا کہ معذرت الی ربکم، ہم تو یہ بات کہتے رہیں گے تاکہ اپنے رب کے حضور جا کر کوئی عذر تو پیش کر سکے کہ اللہ ہم نے آخری سانس تک جو حق تھی، حق کی بات تھی، وہ کہی تھی، بدی سے روکنے کی کوشش کی تھی. اور اس سے بھی زیادہ جو اس آیت کا ٹکڑا بہت اہم ہے آخری، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کیا پتا اللہ تعالیٰ دل کو پھیر دے، ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے، کیا پتا. آپ یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے. 99% بھی اگر نا امیدی ہو، 1% بھی امید ہو، تو آدمی کو پھر بھی کام تو جاری رکھنا چاہیے. دوسرا ہمارے سامنے جو اصل موٹیو ہے، موٹیویٹنگ فورس ہے، وہ حضور کا فرمان ہے الدین والنصیحہ. دین تو نام ہے خیر خائی کا، بھلی بات کہتے رہو، نیکی کی طرف دعوت دیتے رہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہو. اور اس کے اندر آپ نے فرمایا بولے ائمت المسلمین و عامتہم. حضرت تمیم داری کی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کا میں نے بارہا آپ سے تذکرہ کیا ہے. لہذا ابھی ہماری اس دستوری مہم جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم جاری رکھیں گے. میں نے اس میں جو اب اضافہ کیا ہے، اپنے طور پر ایک مہم شروع کی، آپ نے بھی تعاون کیا، ایک جلوس کی شکل میں بھی نکلے، یہاں سے پوسٹ کارڈ، ٹیلی گرامز، یہ بھی گئے، سب کچھ ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور مانا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر کارڈز پہنچے. ٹیلی گرام کا صحیح مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم و بیش 5 لاکھ کارڈ پہنچے. لیکن اس عرصے میں ہم نے مزید رابطے شروع کیے. مولانا محمد اجمل خان صاحب سے میں نے ملاقات کی، انہوں نے بھی تائید کی ہے. پھر اسی طریقے سے مولانا محمود احمد رضوی صاحب سے جا کر ملا ہوں. پروفیسر ساجد میر صاحب جو ہے، انہوں نے میرا لحاظ کیا، ادب کیا، عمر میں چونکہ چھوٹے ہیں، علم میں، فضل میں، اپنے مقام اور مرتبے میں تو اس وقت مجھ سے بلند ہیں، بہت سینیٹر بھی ہیں اور ایک پوری تحریک کے وہ امیر بھی ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے میرا لحاظ کیا کہ میرے پاس خود چل کر آ گئے جب میں نے ان سے ملاقات کا وقت مانگا. یہ ملاقاتیں ہم کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے قاضی حسین احمد صاحب کے پاس میں اپنی پوری مجلس عاملہ لے کر گیا تھا، انہوں نے بھی اتفاق کیا تھا، لیکن یہ کہ عملاً اس معاملے میں انہوں نے کچھ زیادہ آواز نہیں اٹھائی. البتہ میرے کچھ ساتھی جا کر ملے طاہر القادری صاحب سے، انہوں نے کہا کہ آپ اس میں سے نواز شریف کا نام نکال دیں اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں، ان سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے، لیکن مطالبات آپ کے صحیح ہیں. تو ہم نے کہا کہ پھر آپ اپنے کارڈ خود شائع کر لیجئے، کارڈ شائع کر لیجئے، کوئی اور شکل اختیار کر لیجئے، لیکن یہ کہ یہ تو ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے، ہم نے کوئی اس کے اوپر تنظیم اسلامی کا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ کہ تحریک اسلامی کا جو دھڑا ہے مولانا مختار گل صاحب والا، ان کی آپ نے خبریں پڑھ لی ہوگی، انہوں نے اس کو اپنایا بھی ہے، اپنے طور پر ہم سے بھی انہوں نے منگوائے کارڈز، لیکن خبر یہ تھی کہ اپنے طور پر بھی وہ اس سلسلے میں کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا نیازی صاحب کے جو بیانات آئے ہیں اس میں بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ مجھے وقت ملے تو میں ان سے بھی ملاقات کروں، یا چونکہ میرے کچھ دورے ہیں پے بہ پے باہر کے تو ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ ساتھی جو ہے جا کر ان سے ملاقات کریں۔ تو اس سے اندازہ مجھے یہ ہوا ان ملاقاتوں سے کہ میں گیا ہوں تو مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ مولانا اجمل صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا محمود احمد رضوی صاحب، ایک بریلوی مکتب فکر کے اہم عالم دین ہیں، ایک دیوبندی مکتب فکر کے اہم عالم دین ہیں۔ ساجد میر صاحب سے ملاقات ہوئی جو اہل حدیث مکتب فکر کے اندر ایک اہم حیثیت رکھنے والے ہیں، ان کی سیاسی حیثیت بھی ہے، دینی حیثیت بھی ہے۔ تو مجھے بہت فائدہ ہوا، بلکہ ایک حسرت کے ساتھ میں ان دنوں ایک شعر گنگناتا رہا، اس لیے کہ اب میرے گھٹنے جواب دے گئے ہیں، چلنے پھرنے میں دقت ہے شدید، لہذا کہیں جا رہا ہوں تو بڑی مشقت جھیل کر جا رہا ہوں۔ تو ایک شعر کبھی کالج کے زمانے میں، یہ وہ دو اشعار اس زمانے میں پسند آیا کرتے تھے، انہیں میں سے ایک شعر آج بہت یاد آتا رہا، آج نہیں کئی دن سے یاد آ رہا ہے، کہ جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی۔ جب ہم صحیح سالم تھے اس وقت تو جانے کا خیال نہیں آیا ان علماء سے ملنے کے لیے، بہرحال ہم اپنی جد و جہد میں لگے رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے۔ بہرحال ہم تو تمنا کریں گے اور جتنا بھی ہے تکلیف اٹھا کر، مشقت جھیل کر، تکلیف برداشت کر کے جائیں گے، یہ عمل جو انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تکمیل دستور خلافت، خلافت کے جو دستوری تقاضے ہیں الحمدللہ کہ اس دستور میں پورے ہیں، لیکن ساتھ ہی منفی چیزیں شامل کر رکھی ہیں۔ وہ جو کراچی میں کبھی گدا گاڑی ہوتی تھی اس کے ساتھ پخ لگی ہوتی تھی، ایک گدا تو جتا ہوا ہے اور وہ گاڑی کو کھینچ رہا ہے، ایک پخ لگی ہوئی تھی لیکن وہ پخ ہوتی تھی اسے سپورٹ کرنے کے لیے، یہاں جو پخیں لگی ہوئی ہیں اس کی نفی کرنے کے لیے کہ ایک دستور کی شق ادھر جا رہی ہے تو اس کی منفی شق جو ہے اس کے ساتھ شامل کر دی گئی، لہذا وہ بالکل نلی فائی، کوئی حیثیت نہیں۔ تو اب تطہیر کرنی ہے اس کی کہ اس میں سے وہ چیزیں نکال دی جائیں جن کی وجہ سے قرارداد مقاصد 2A وہ موجود ہے دستور کے اندر، دفعہ ہے اس کی، وہ پورے طور پر مؤثر ہو جائے۔ دفعہ 227A جس کے اندر کہ کہا گیا کہ کوئی قانون سازی یہاں کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی، اس کو لاگو کیا جائے 100%۔ پھر شریعت کوڈ بنائی گئی ہے تو شریعت کوڈ کے اوپر پابندیاں جو لگا رکھی ہیں، نام ہے اس کا شریعت کوڈ لیکن شریعت کے اکثر حصے اس کے خارج ہیں، آئلی قوانین بھی اس سے خارج ہیں، پروسیجرل لاز بھی اس سے خارج ہیں، دستور پاکستان بھی خارج ہے، مالیاتی قوانین بھی خارج تھے، وہ تو چونکہ 10 سال کے لیے ایک ہتکڑی لگی تھی وہ کھل گئی۔ بہرحال یہ ہے ہمارا مطالبہ کہ اس دستور کے اندر سے جو مختلف مواقع پر اسلامی اس میں دفعات شامل ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی ان کو غیر مؤثر کرنے والی چیزیں نکال دی جائیں، اور یکسو ہو کر اسے اگر وہ تقاضے پورے ہو جائیں تو خلافت کا نظام پورا آنا وہ تو کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، لوگوں کا ذہن بدلنا، لوگوں کی سوچ بدلنا، لیکن دستوری تقاضا جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، شاید یا کہیں اور عرض کیا تھا، کہ ایک شخص اسلام لاتا ہے تو اس کے لیے کہنا ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، چوڑا تھا، چمار تھا، کسے باشک، اس نے یہ کلمہ ادا کیا مسلمان ہو گئی۔ ابھی مسلمان بننے میں اسے وقت لگے گا، عملاً مسلمان بننے میں نماز پڑھے گا، نماز سیکھے گا، طہارت کے احکام سیکھے گا، وضو سیکھے گا، اور یہ سارے احکام جو ہے سیکھے گا، عمل کرے گا، تو وہ ایک عملاً مسلمان ہوگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی ملک کو مسلمان بنانے کے لیے، پورے ملک 13 کروڑ عوام کے ایک قوم جو ہے، اس ایک ملک ہے اس کا، اس کو مسلمان بنانے کے لیے دستور میں یہ کلمہ شہادت کے تقاضے پورے کر دینے، یہ لازم ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو دستوری سطح پر ہم اسلامی مملکت نہیں ہے، خلافت کا نظام کہیں یا حکومت اسلامی کہیں، اسلامی مملکت کہیں، وہ نہیں ہے۔ اگلی بات جو مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم یہ الدین و النصیحہ کا فریضہ تو سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو میں چاہتا ہوں کہ آج پھر کان کھول لوں، آپ حضرات کے بھی اور آپ کے ذریعے سے جن تک یہ بات پہنچ سکے، اور اگر اخبارات کے ذریعے سے یہ رپورٹ ہو سکے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو نوٹ کر لیجئے کہ حمید گل صاحب کا جو بیان آیا ہے اس ہفتے کے دوران، کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں بالکل بے دست و پا کر کے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے بھارت کے آگے ڈال دیں. یہ بات مجھے 100% درست معلوم ہو رہی ہے, اور میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ مجھے فوری طور پر تو یہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے کہ شاید ایسا ہو جائے گا. ہماری وہ نیشنل پرائڈ جس کا واویلا اب بھی نوائے وقت جو ہے بلند کرتا رہتا ہے, بہت زور شور سے کرتا ہے, دو قومی نظریہ, نظریہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے, ہمارا اختلاف ہے, ان کے بارے میں نوائے وقت کا کردار جو ہے وہ بہت ہی کنسسٹنٹ ہے, مسلسل ہے, اس میں کوئی تضادات نہیں. لیکن یہ کہ وہ معاملہ اب کیسے چلے گا, بین الاقوامی حالات کیا ہیں, چائنا رشیا کا قریب آ جانا, روسی ترکستانی مسلمان ریاستوں کا بھی ان کے ساتھ جڑ جانا, ایک طرف اس کو ذہن میں رکھیے, ایران پہلے ہی اینٹیگونسٹ ہے یا ایران کو خود امریکہ نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے, ادھر ایران کے تعلقات جو ہے وہ روس کے ساتھ بھی بڑے مضبوط ہو رہے ہیں, گویا کہ جو بھی نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کی جان پر بن گئی ہے اب ایشیا کے اندر. اس کے پاس اب ساؤتھ ایشیا میں لے دے کر صرف بھارت رہ گیا ہے کہ اگر کسی طریقے سے اسے رام کر لے, اور اس سے ظاہر بات ہے کہ پھر اس کی وہ ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں آ گیا ہے, جو چاہے گا وہ امریکہ سے منوائے گا, اور امریکہ ہمارے لیے ڈکٹیٹنگ کی حیثیت میں ہے ہی ہے, ہم تو بے دام غلام نہیں, بادام غلام ہے نا, بے دام کیوں ہے, قرضے لیے ہوئے ہیں, دام ہم نے پہلے لے لیے ہوئے ہیں اپنے, ان قرضوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے تو ہمارے جو سرکاری اہلکار ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاں کوئی بھی مالیاتی کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان کی طرف سے اس کو جو ہے سگنل نہ دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے, بڑے سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ ان کی منظوری کے تابع بیٹھے ہوئے ہیں. مہاجن ہے, مہاجن جو ہے وہ شائلوک ہے, اسے اپنے جو ہے پاؤنڈ آف فلیش کا اس کو قانونی حق ملا ہوا دنیا کے اندر. یہ اس اعتبار سے یہ صورتحال سمجھ لیجیے اچھی طرح, کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال کچھ معلوم ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں اور ہم بے دست و پا, اسی لیے بیلیگرنسی جو ہو رہی ہے اتنی, جو جارحیت بھارت کر رہا ہے ہمارے حدود کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ہوائی جہاز آیا اور سارے ہمارے حساس ترین علاقے میں سے ہو کر گزر گیا. ہماری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ہمارا وزیر کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں, گویا کہ ڈیمورلائز کرنے کی پوری قوم کو, چاہے یہ ان کا ارادہ تھا یا نہیں تھا, لیکن اس کا سامان تو ہو گیا نا. پھر یہ کہ عین ابھی جو خود کہا ہے نواز شریف صاحب نے, ادھر تو جو ہے وہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, ادھر جو ہے سیالکوٹ سیکٹر کے اوپر ان کی پے بہ پے فائرنگ ہو رہی ہے, ہمارے قیمتی جان ہماری گئی ہے, ایک آفیسر ہیں, میجر ہیں, وہ شہید ہوئے. یہ صورتحال جو اچھی طرح سمجھ لیجئے, اس میں اگر ہم نے اپنے نظریاتی تشخص کو مضبوط نہ کیا, اگر دستور میں یہ اسلام کو پختہ نہ کر لیا, اس کا کھوٹا گاڑ نہ دیا, اور اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال ہماری فورن پالیسی کی ہو جاتی ہے, تو پاکستان کے لیے یہ ورچوئل خودکشی ہے. انڈیا ایک بہت بڑا ویکوم ہے, وہ کھینچ کر لے جائے گا پاکستان کو, نظریاتی تشخص تو ہے ہی نہیں. اگر وہی معاملہ وہاں ہے وہی یہاں ہے, مذہب انفرادی معاملہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے, اسلام کا وہاں کوئی امکان نہیں یہاں امکان ہوتے ہوئے ہم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں, تو جواب کیا ہے پاکستان کا, پھر علیحدہ ملک کا جواب کیا. یہ جاگیرداروں کے لیے فائدہ ہے صرف, کہ ان کے مفادات ہیں جو پاکستان کے قیام سے محفوظ ہو گئے ہیں, یا کچھ نو دولتی یہ سرمایہ دار ہیں شاید انہیں محسوس ہوتا ہو کہ ان کے مفادات ہیں کہ پاکستان علیحدہ رہے, ورنہ یہ کہ کوئی عقلی منطقی جواب باقی نہیں رہتا, اور جو شے اپنا جواب کھو دے وہ قائم نہیں رہ سکتی. ظاہر بات ہے کہ وہ تو امریکہ آپ کو قائم رکھنے کے لیے جب تک چاہتا تھا اس کی پالیسی کچھ اور تھی, کبھی کنٹینمنٹ آف رشیا پالیسی تھی, اس میں ہم نے خوب گلچھرے اڑائے, امریکہ نے ہمیں دودھ بھی دیا اور گھی بھی دیا اور گندم بھی دی اور وہ جہاز بھی دیے, سیبر جیٹ بھی دیے, جبکہ ابھی وہ ان کے پاس تھے ہی نہیں, بھارت کے پاس 1965 کی جنگ میں کچھ اگر ہم برداشت کر گئے بھارت کے حملے کو, تو اس کی وجہ یہ تھی ہمارے پاس پیٹن ٹینکس تھے ہلکے بہت آسانی سے حرکت میں آنے والے, ہمارے پاس سیبر جیٹ تھا. لیکن یہ کہ اب کیا صورتحال ہے, اب تو وہ نہیں ہے, نہ امریکہ کو ضرورت ہماری ہے, لہذا اگر یہ بدلتی ہوئی صورتحال جو ہے اس کے اعتبار سے اگر یہ صورت بن گئی اور ہم نے ادھر اپنے نظریاتی تشخص کو بھی مضبوط نہ کیا,
اور ادھر جو ہے امریکہ کے اشاروں پر ہمارے کاروباری تعلقات بھی اور ہمارے آمد و رفت بھی اور ہماری ثقافتی جو ہے طائفے بھی اور ہمارے صحافی لوگ بھی اور ہمارے جو ہے ان آفیشل وفود کی بھی آمد و رفت ہو گئی. تو واقعہ یہ کہ پاکستان ول بی سنٹ ان ٹو دی ویکوم آف بھارت. یہ ہے جو بات میں بتا دینا چاہتا ہوں, کان کھول کر سن لیں. اگر دستور میں یہ ترمیم نہیں کرتے تو یہ خطرہ بہت شدید ہے, بہت حقیقی ہے اور بہت نزدیک ہے. وہ بات جو قرآن مجید میں حضور سے کہلوائی گئی, وہی ندری یا قریب ہم بعید ما توعدون, کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ قریب ہے یا دور ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں, اب یہ خطرہ یقیناً بہت قریب ہے, اس لیے کہ علاقائی حالات اور بین الاقوامی حالات اتنے بدل گئے, تیزی کے ساتھ بدلے ہیں کہ روس کا معاملہ جو کہ بالکل ایک طرح سے جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں تھلے لگ گیا تھا بالکل امریکہ کے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی. امریکہ مائی باپ بن گیا تھا اس کا, امریکہ کھانے کو دو تو کھائے وہ, اور امریکہ اسے بولنے کی اجازت دے تو بولے, جو روس کی یہ حیثیت ہو گئی تھی. لیکن بڑی جلدی صورتحال بدلی ہے, اور چائنا اور رشیا کا نزدیک آ جانا, اپنی فورسز کو بارڈر سے ہٹا لینا, پھر یہ کہ ہماری جو مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی تھیں ان کا بھی اس میں شامل ہونا, پھر ایران کا رشیا کے قریب ہو جانا. اب تو راستہ ایک ہی ہے کہ یہاں پر امریکہ جو ہے اگر کوئی سائزیبل پاور ہے, پاکستان میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں, سائزیبل اگر کوئی ملک ہے کہ جو اس تمام اتحاد کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے تو وہ تو بھارت ہے. اور بھارت کا پھر تابع محمل جو ہے پاکستان کو بنانا, یہ گویا کہ اب امریکہ کی اسٹریٹجی کا ایک ایسا پہلو ہے جس کو لابدہ من ہو کہہ سکتے ہیں. ایک امریکی کی حیثیت سے اگر میں سوچوں تو میں بھی یہ سوچوں گا کہ یہی کرنا پڑے گا. ان حالات میں ہمارے لیے اپنے نظریاتی تشخص کو, اگر ہمیں بچانا ہے اپنے آپ کو تو نظریاتی تشخص کو مضبوط کریں گے تو یہ کہ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ پھر اس صورتحال کو, اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے, آپ اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے, کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اگر پاکستان ورچوئلی ختم ہی ہو گیا, اس کا اگر نظریاتی اساس ہی نہ رہی تو پھر تو یہ ورچوئلی ختم ہو جائے گا. یہ ایک سوسائڈ کی کیفیت ہوگی. ایک طرف یہ صورت ہوگی, اور اگر دستور میں یہ ترامیم نہیں ہوتی اور اسلام کی طرف ہم پیش قدمی نہیں کرتے, دوسری بات یہ باتیں اس طرح بند اور فرام دی ہاؤس ٹاپس کہنے کی نہیں ہے, لیکن میں کیا کروں, میری کہیں اور رسائی نہیں ہے, میرے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. میں شدت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دوسرا خطرہ یہ ہے, پاکستان اپنی خیر منائے, طالبان کی حکومت جس طرح سے جب بن رہی ہے, ایک حنفی کٹر علماء کی حکومت, کٹر علماء حنفی مسلک سنی, اگر یہ شکل جو ہے پاکستان اگر دور ہی رہا اور اس نے اپنے آپ کو ایک سیمی سیکولر ملک ہی بنائے رکھا, نام کا مسلمان نام کا اسلام اور حقیقت میں سیکولر, تو کم سے کم اس کی پختون بیلٹ ٹوٹ جائے گی اور افغانستان کے ساتھ مل جائے گی. اس کو آپ رائٹنگ آن دی وال کے طریقے سے سمجھ لیجئے, اس لیے کہ حقائق ہوتے ہیں, کچھ ایفینٹیز ہوتی ہیں, کچھ قوتیں ہوتی ہیں جو کھینچتی ہیں, کچھ سینٹریفیوگل فورسز ہوتی ہیں, کچھ سینٹریپیٹل فورسز ہوتی ہیں. دنیا کے اندر معاملات توڑ پھوڑ ایسے تو ہوتے ہیں, مملکتیں ٹوٹ جاتی ہیں, سلطنتیں ٹوٹ جاتی ہیں, اوٹومان امپائر ٹوٹ گئی تھی, یو ایس ایس آر ٹوٹ گئی ہے, نہ معلوم کیا کچھ ہوتا ہے. پاکستان ٹوٹ چکا ہے, پہلے دو لکھ نہیں ہو چکا, اب یہ پاکستان بھی وہ پختون بیلٹ جو ہے, اب اس کے لیے لازم ہے کہ ہم یہاں اسلام کی طرف پیش قدمی کریں. اور اس میں یہ کہ میں اس کو بلکہ برعکس کہتا ہوں کہ پیش قدمی نہ صرف کیجئے بلکہ یہ کہ کانفیڈریشن کیجئے اب افغانستان کے ساتھ. یہاں کی بھی غالب اکثریت جو ہے وہ سنی ہے, حنفی ہے, افغانستان کے ساتھ ہمارا پورا معاملہ صحیح ہو سکتا ہے, ہم اس کے ساتھ کنفیڈریشن کریں تاکہ بھارت کے مقابلے میں ہمارا ڈیفنس کے لیے ڈیپتھ بھی ہمیں فراہم ہو جائے. ہمارا پاکستان جو ملک ہے اس کی تو ڈیپتھ کوئی ہے ہی نہیں, گہرائی تو ہے ہی نہیں, ایک لمبی پٹی چلی آ رہی ہے نارتھ ویسٹ کے اندر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کا, بھارت کے لیے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے. جیسے آپ کا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس ہے چھوٹا سا, تو بھارت کے مقابلے میں پورا پاکستان نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو ہے, پھر اس کی صورتحال جو ہے اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اس میں جو ڈیپتھ نہیں ہے, افغانستان جڑ جاتا ہے تو اس کو ڈیپتھ ملتی ہے, اور پھر بھارت کو بھی جو ہے اس کو دن میں تارے نظر آئیں گے. اسے کنفیڈریشن کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ ایک حوالہ ہے کہ جو مولانا علی میاں سید ابو الحسن ندوی متذلہ, ان کی ایک کتاب ہے دریائے کابل سے دریائے یرموک تک, اس میں انہوں نے جو 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے نصف اول کی بڑی عظیم شخصیتیں دنیا اسلام نے پیدا کی ہیں, ان میں سے ایک شخصیت امیر شکیب ارسلان کی تھی, بہت بڑے خطیب, بہت بڑے ادیب, بہت بڑے عالم.
ان کا ایک قول نقل کیا ہے،
حیران کن ہے. خود میرے لیے جب بھی جسے بھی میرے ساتھی نے تلاش کر کے یہ نکالا ہے، واقعہ یہ کہ میں ان کا مشکور ہوں، میرے علم میں نہیں تھا. امیر شکیب ارسلان کے جو پورے دنیا کے، جیسے کہ جمال الدین افغانی رحمت اللہ علیہ پوری دنیا میں گھومنے والی شخصیت، ایسے ہی امیر شکیب ارسلان تھے. میں تو بلکہ یہ سوچ کر حیران ہو رہا تھا کہ ہمارا پچھلی صدی میں لوگ ایسے تھے کہ جو انٹرنیشنل شخصیتیں کی حیثیت، آج تو ایک بھی نہیں ہے. کسی عالم دین کی حیثیت ہے کہ جو پوری دنیا میں مانا جاتا ہو، پہچانا جاتا ہو، جو پوری دنیا میں گھومتا ہو اور ہر جگہ اس کے جاننے والے پہچاننے والے موجود ہوں اور اس کا حلقہ اثر ہر ملک کے اندر موجود ہو؟ آج تو ایک بھی نہیں. لیکن یہ تھے پچھلی صدی. جمال الدین افغانی پڑھیے کبھی، آج یہاں ہے کل وہاں، آج ایران میں کل ترکی میں، پرسوں مصر میں، ادھر ہندوستان میں، افغانستان میں، یورپ میں، جرمنی میں گھوم رہے ہیں. اور پین اسلامزم کی تحریک لے کر ایک دیوانہ وار ایک شخص میں گھوم رہا ہے. اسی طرح کی شخصیت یہ شکیب ارسلان کی، جو کہ پوری دنیا کا مشاہدہ کیا تھا. تو وہ لکھتے ہیں، اب توجہ سے یہ الفاظ سنیے، اور آج یہ سرور پر ہے اس کے ندائے خلافت کے. میری جان کی قسم، اگر ساری دنیا میں اسلام کی نبض ڈوب جائے، کہیں بھی اس میں زندگی کی رمق باقی نہ رہے، پھر بھی کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندو کش کے درمیان بسنے والوں میں اسلام زندہ رہے گا اور اس کا عزم جوان رہے گا. یہ کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندو کش کے درمیان کون سا علاقہ ہے؟ میں نے لکھا ہے یہاں پر، اس کو پڑھ لیجئے گا. اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک تو شمالی افغانستان اس میں شامل نہیں ہے. شمالی افغانستان جہاں طالبان کے قدم نہیں جم سکے، انہیں واپس آنا پڑا، یہ ہندو کش کے پڑے. ایتھنیکلی ڈفرنٹ، لنگوسٹیکلی ڈفرنٹ، یہ تو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ڈویژن اب افغانستان کی ہو کر رہے ہیں. پاکستان کی ہو گئی تھی تو کسی اور ملک کی بھی ہو سکتی ہے، کوئی انہونی بات تو نہیں، لیکن یہ کہ تقریباً معلوم ہوتا ہے کہ ڈویژن ہوگی. لیکن اصل جس کی طرف توجہ گرا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ افغانستان کا کوہ ہندو کش سے ادھر کا مشرق اور جنوب کی طرف کا علاقہ، اور ادھر یہ ہمارا پورا ماراکن ڈویژن اور پورا کوہستان کا علاقہ جو ہے دریائے سندھ سے لے کر کوہ ہندو کش تک، اس لیے کہ دریائے سندھ کے مشرق میں یہ کوہ ہمالیہ چلا آ رہا ہے. دریائے سندھ جب جا کر اوپر ایک آرک بناتا ہے تو اس کے اوپر قراکرم رینج ہے، وہ ہے کوہستان قراکرم، ادھر ہے ہمالیہ، اور دریائے یہاں سے اب جو چل رہا ہے کوہ ہندو کش تک، یہ علاقہ ہے کہ جو ایک سطح مرتفع ہے. اور اس سطح مرتفع کا ذکر کر رہے ہیں امیر شکیب ارسلان، اسی میں مالاکن ڈویژن ہے، اسی میں کوہستان سوات ہے، اسی میں کوہستان دیر ہے، اس میں کوہستان کے جو یہ علاقے ہیں یہ سارے کے سارے شامل ہیں. اور ان کے بارے میں سمجھیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. میری جان کی قسم، اگر ساری دنیا میں اسلام کی نبض ڈوب جائے، کہیں بھی اس میں زندگی کی رمق باقی نہ رہے، پھر بھی کوہ ہمالیہ اور ہندو کش کے درمیان بسنے والوں میں اسلام زندہ رہے گا اور اس کا عزم جوان رہے گا. اس کی تائید میں پھر میں نے یہاں پر ایک اور حوالہ دیا علامہ اقبال کا. ویسے ہم نے علامہ اقبال کے اشعار تو افغانستان کے بارے میں پہلے بھی شائع کیے ہیں اسی ندائے خلافت کے سرور پر، اگرچہ سرور یہ بہت سادہ سرور ہے، یہ کوئی اب رنگین نہیں ہے، کوئی آرٹ پیپر کا نہیں ہے. اب اسے ہم عوامی پرچہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپے اور جائے لوگوں تک، اور ہر ہفتے انہیں ایک پیغام ملے اور ان کو واقفیت حاصل ہو. لیکن اس میں علامہ اقبال کی ایک عبارت، اگرچہ وقت بہت کم ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ کتاب 1936 میں لندن سے شائع ہوئی تھی، جس میں ہے اے بریف سروے، افغانستان اے بریف سروے، اس کے مؤلف تھے جلال الدین احمد. اس میں علامہ اقبال پیش لفظ میں تحریر کرتے ہیں، میں ہمیشہ سے افغان قوم کو نامتناہی قوتوں کا حامل سمجھتا ہوں. اس قوم نے محمد غوری، علاء الدین خلجی، شیر شاہ سوری، احمد شاہ ابدالی اور سب سے بڑھ کر جمال الدین افغانی کو پیدا کیا. ان افغانیوں کی خصوصیت قدامت پسندی کا جوش ہے، جو ان کے لیے ہمیشہ قوت کا سرچشمہ رہا اور رہے گا. اس کے ذریعے ماضی سے ان کا رشتہ زندہ اور سلامت رہتا ہے، مگر وہ نئے زمانے کے مطالبات سے بھی بے بہرا نہیں ہو پاتے. ان کی قدامت پسندی نے انہیں اپنی روایات پر فخر کرنا سکھایا ہے، لیکن روایات کے بوجھ سے ان کے اندر کی روح کا ارتقاء، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. افغانوں کی قدامت پسندی تو ایک اعجاز ہے، یہ اپنی جگہ برقرار بھی ہے اور اسے جدید ثقافتی قوتوں کا نہ صرف شعور ہے بلکہ وہ اس کی مزاج میں رچ بس گئی ہے، اور یہی افغان قوم کی صحت مندی کا راز ہے. پاکستان اور افغانستان کا کنفیڈریشن، اور یہ ملحق علاقے دونوں ملکوں کے، ایسٹ آف ہندو کش افغانستان، ویسٹ آف انڈس پاکستان، یہ ہے در حقیقت وہ علاقہ. اسی کو جیسا کہ بارہا عرض کر چکا ہوں حدیث میں، خراسان میں یہ علاقے شامل تھے، خراسان ہی سے وہ لشکر چلیں گے جو یہودیوں کا پھر آخری قلع قما جو ہونا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام تو مسیح دجال کو قتل کرنے کے لیے نازل کیے جائیں گے، لیکن یہودیوں کے لشکروں کا جواب دینے کے لیے تو لشکر درکار ہوں گے، اور وہ لشکر جو ہے اسے خراسان کے علاقے سے چلیں گے. بہرحال میں نے عرض کر رہا تھا یہ کہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اگر ہم یہ کام نہیں کرتے دستور کے اندر ان ترامیم کا، تو خطرہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اس وقت کی ریجنل پالیٹکس دھکیل رہی ہے، امریکہ دھکیل رہا ہے، امریکہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ذریعے سے ہمارے ہاں ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں ہے، اور بھارت اس وقت امریکہ کو ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، حالات کا تقاضا یہ. لہذا یہ صورتحال جو ہے کوئی عجیب نہیں ہے. نواز شریف صاحب بھی آخر کسی کی بولی بول رہے ہیں، کوئی بات ہے کہیں سے، کوئی کمپیوٹر سے فیڈنگ کہیں سے ہو رہی ہے. بڑا اچھا کارٹون بھی چھپا تھا جو نیشن میں میں نے دیکھا تھا، اور بہرحال یہ بات نیشن اور نوائز دونوں کی طرف سے بات آ رہی ہے اور ٹھیک آ رہی ہے. میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ بھارت سے دوستی میں بھی برائی نہیں، بھارت کے ساتھ تجارت میں بھی برائی نہیں، بھارت کے ساتھ نارملائزیشن میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اپنا نظریاتی تشخص مضبوط کر لو. اگر یہ نہیں کرتے تو یہ سوسائڈ ہے، یہ خودکشی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ میں اس میں جو ڈر محسوس کر رہا ہوں، وہ جو سورہ انبیاء ہی کی آیت میں نے بارہا پڑھی ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، یہ جو میرے خیال میں آخری مہلت پاکستان کو ملی ہے مشیت ازدی میں، آخری موقع مسلم لیگ کے نام سے حکومت، اور اتنی مضبوط حکومت، دو تہائی سے زیادہ کی اکثریت اسمبلی کے اندر ہونے والی حکومت، موجودہ، اور یہ آخری اللہ تعالیٰ کی طرف اتمام حجت ہے. اگر اس کا بھی حق ادا نہ کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا آخری کوڑا برسائے. اگر ہو، اگر نہ ہو تو وہ شکلیں ہیں تین، اگر ہو جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر ہم بھارت افغانستان سے قریب آئیں گے، کنفیڈریشن ہوگی، اور پھر بھارت سے ہماری دوستی فرام دی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہوگی. ایک ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کے بیان میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، اس کا کوئی دوست کسی عاجزی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. تم دوستیاں پالتے ہو کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کی ہمت کام آئے گا. اللہ کے دوست تو ہے لیکن اللہ کو کوئی کمزوری نہیں ہے کہ اسے دوستوں کی کبھی ضرورت ہوگی. لم یکن لہ ولی من الذل، تو ایک ہے بھارت کے ساتھ دوستی کمزور حیثیت سے، ایک ہے بھارت کے ساتھ دوستی فرام پوزیشن آف اسٹرینتھ. اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ کہ پھر ہم بات کر سکیں گے بھارت کے ساتھ تو بڑی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے. بہرحال اسی کے لیے اسلام اور قرآن کی پھر نظریاتی الغار بھی ہم کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے نظریہ ہمارے پاس ہوگا، نظام ہمارے پاس ہوگا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو مغرب کے بلائنڈ فالوورز ہیں اس وقت، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس نہ سابق ماضی میں کچھ ہے نہ حال میں کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس نظریہ ہے لیکن ہم اس نظریے پر عمل نہیں کر رہے، اور اس نظریے کو خود اپنے ملک میں مستقر نہیں کر رہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر ایک ایسی تلوار ہے جسے ہم استعمال نہیں کر رہے. وہ عصائے موسیٰ ہے جسے موسیٰ بھول گئے ہیں، اور وہ سانپوں کے سامنے ڈالنا، وہ اللہ نے کہا کہ لا تخف یا موسیٰ لا تخف بلکہ معافی یدک، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ڈالو تو صحیح تمہیں نظر آ جائے گا کہ یہ سارے سانپ اور یہ جو جادو کے ذریعے سے پیدا کیے گئے اس کو ہڑپ کر جائے گا. بہرحال اس کے بعد چند باتیں جو مجھے تیزی سے کرنی ہے، یہی جو نظریاتی تشخص ہے، قرآن کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت حکمت کے لیول پر، جس کے لیے کہ اب میں امریکہ میں ایک انسٹیٹیوٹ آف قرآنک وزڈم قائم کر رہا ہوں. ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، بہت نوجوان امریکہ ہی سے مجھے ملا ہے، باسط بلال پچھلے سال بھی یہاں آئے تھے، اور اب ہمارے قرآنک جو لیکچرز ہوتے ہیں محاضرات قرآنی، اس سال دو ہو جائیں گے، ایک اردو میں ہو چکے ہیں اور ایک اب انگریزی میں. باسط بلال صاحب، ان کی بلالی اذان یاد ہوگا، اس کے اوپر کے مضمون میں لکھا تھا، کالم لکھا تھا مجیب الرحمان شامی صاحب نے. مذہب سے بیداری پیدا ہو گئی، کیوں ہوئی ہے، پس منظر کیا ہے، نوعیت اس کی کیا ہے، کس کس طور سے ہے، کس کس میدان میں ہے. یہ ماڈرن دور بھی ختم ہونے والا ہے، ایک پوسٹ ماڈرن دور آئے گا اس کے بعد کا دور، اور اس کی تقدیر مبرم اسلام ہے، غلبہ اسلام. وہی ہم ایک طرف حدیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، نوید خلافت آپ کو سناتے ہیں، احادیث کے ذریعے سے سناتے ہیں، قرآن مجید کا صغرا کبرا کے حوالے سے بتاتے ہیں، ایک فلسفے کی زبان میں ان کے اپنے آتھرز کے حوالوں سے، ان کے اپنے مفکرین جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کچھ سوچ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو یہ گویا کہ حکمت اور فلسفے کے لیول پر اسی پیغام کو پیش کرنے کی کوشش ہے جو ہم قرآن و سنت کے حوالے سے اپنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں کر رہے ہیں. ایک مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا تھا کہ لیاقت بلوچ صاحب کی طرف سے مجھے ایک خط ملا ہے، نیشنل ہیومن رائٹس نیٹ ورک آف پاکستان، اور اس میں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس وقت جو ہے بیت المقدس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مرثیہ کہا گیا. مرثیہ کہنے میں بھی شریک ہوں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے تیار ہوں، کوئی قرارداد پاس کرانی ہو تو حاضر ہیں، لیکن سوال یہ کہ حاصل کیا ہے اس سے. ایک طرف ہمارے ملک میں اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات جو ہے علماء کے حلقے سے آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے عالم عرب جو شکست کھا چکا ہے اسرائیل کے ہاتھوں، اور جن مذہبی جماعتوں کے تعلقات ہیں عالم عرب کے ساتھ، جس نوعیت کے تعلقات ہیں میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا، تعلقات ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے زیر اثر ہیں. یہ بولیاں جو ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ہے، قطار کہیں سے ہل رہی ہے. مطلب پاکستان میں بیٹھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات تقریباً ناقابل قیاس. یہ بات جو ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ عرب قومیں، وہ عرب ممالک ان پر اثر انداز ہو گئے ہیں کہ جو جن سے ان کے روابط ہیں، آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے. اس حوالے سے میں اس کا شدت کے ساتھ مخالف ہوں. میں اپنے ایک اخباری انٹرویو میں کہہ چکا ہوں، پاکستان میں وہ چھپ گیا ہے، پورا عالم اسلام بھی اگر تسلیم کر لے اسرائیل کو، پاکستان کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، مشیت ازلی میں اسرائیل کا توڑ جو ہے اس کی حیثیت سے پاکستان وجود میں آیا ہے. یہ ٹائمنگ جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو گئی ہے. 48 میں اسرائیل قائم ہو رہا ہے، 47 میں پاکستان قائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجلاد جو ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، یہ حدیث ہے، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتار دی، بلکہ جیسے ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے وہ دودھ اتراتا ہے، ایسے ہی در حقیقت اسرائیل کا توڑ اللہ نے پاکستان پہلے پیدا کیا. وہ تو ہم بھٹک گئے ہیں، 50 سال تک بھٹکتے رہے ہیں، اب ہمیں اس اصل منزل کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے. اس کے لیے بھی آپ جد و جہد جاری رکھیں، وہ تحریک جو ہے اس کے اندر اپنا حصہ برقرار رکھیں، خطوط اور ٹیلی گرام جاری رکھیں، وہ کام ہمیں ابھی جاری رکھنا ہے. لیکن یہ کہ بارہ اس معاملے میں مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں البتہ یہ حسن اتفاق ہے، یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا ہے، اسی نداء خلافت میں مولانا مودودی کی ایک بڑی پرانی تحریر ہے، 50 سال پرانی تحریر. اس وقت کا نقطۂ نظر مولانا مودودی کا کچھ اور تھا، آج کی جماعت اسلامی کا نقطۂ نظر کچھ اور ہے. لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ کہاں سے کہاں تک فرق واقع ہوا ہے، وہ جماعت جس کے مؤسس اور بانی مولانا مودودی تھے، اس کی پالیسی ان کے نزدیک کیا تھی اور آج کیا ہے، تو دو اعتبارات سے اسی نداء خلافت میں دو موضوعات پر مولانا مودودی کا اس وقت کا خیال اور آج کی جماعت اسلامی کو اس آئینے میں دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے. ایک چھوٹی سی بات مجھے اور آپ سے کہنی ہے، اور وہ یہ کہ ایک انجینئر ہے ہمارے ہاں، وہ کوئی بہت بڑے فورن کوالیفائڈ انجینئر نہیں ہے، بی ایس سی انجینئرنگ انہوں نے کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس طرح کے لوگوں سے بھی کوئی بڑے کام لے لیتا ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایجاد کی ہے کہ جو فورس آف گریویٹی ہے، کشش ثقل جو ہے زمین کی، بہت بڑی طاقت ہے، اور جتنی کوئی شے وزنی ہوتی ہے اتنی زور کے ساتھ زمین کے اندر وہ دھستی ہے، زمین کی طرف آتی ہے. اس فورس آف گریویٹی کو ایسی انرجی میں تبدیل کرنا جس سے انجن چلے، جس سے گاڑیاں چلیں، نہ پیٹرول کی حاجت ہو نہ ڈیزل کی حاجت ہو، اسی سے آپ کے جو ہیں ڈائنموز چل رہے ہوں، اسی سے جنریٹر چل رہے ہوں، اسی سے کاریں چل رہی ہوں، اسی سے گاڑیاں چل رہی ہوں. تو اگرچہ میرے لیے تو یہ بات واقعتاً یہ ہے کہ میں چونکہ اس میدان کا آدمی نہیں ہوں تو میں تو نہیں سمجھ پایا، لیکن یہ جب میرے پاس آئے تھے تو کچھ کاغذات لے کر آئے تھے، انہوں نے کئی جگہ پر کچھ ڈیمونسٹریشنز بھی کرائی ہیں، کچھ اخبارات میں مضامین بھی چھپے ہیں، تو انہوں نے چاہا تھا کہ یہاں بھی میں ان کا تذکرہ کر دوں. یہ شیخ سراج الدین ظفر ہے. بہرحال میں نے ان کے کاغذات ایک شخصیت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو شاید بہت آسانی سے معاملہ طے ہو جائے. لیکن یہ کہ بہرحال اگر وہاں نہ ہو تب بھی ایک قومی ضرورت ہے، یہ اگر واقعہ ہے ہو جاتا ہے، کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں. ایسے ہی اتفاقاً بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں، بالکل اتفاقاً ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں بہت بڑا ایک ایسٹ عطا کر دے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.